بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187, بار بار پڑھی گئی ہے, پڑھی جاتی ہے, آپ کو خوب معلوم ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں, تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض کیا جاتا ہے, فرض کیا گیا تھا اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ. حق تعالیٰ نے روزہ ہم پہ اس لیے فرض کیا ہے کہ ہم متقی بن جائیں, تقوی اختیار کریں. تو پتہ چلا کہ حق تعالیٰ کے نزدیک تقوی کی کتنی اہمیت ہے کہ بندے اس کو اختیار کریں, کہ پورا رمضان کا ایک مہینہ اس کے لیے کر دیا اور کلام پاک میں جا بجا یہ حکم دیا کہ تم متقی بن جاؤ, متقی بن جاؤ, متقی بن جاؤ, متقی بن جاؤ. مختلف عنوانات سے کلام پاک اس سے بھرا ہوا ہے. سب سے زیادہ جو حکم کلام پاک میں آیا ہے وہ ہے کہ تم متقی بنو, تقوی اختیار کرو. چنانچہ کلام پاک تو شروع ہی اسی طرح سے ہوتا ہے, بلکہ کلام پاک کی فہم بہت سے لوگ تفسیر پڑھتے ہیں, ترجمہ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, بڑا شوق ہے اس سے مگر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. قرآن سمجھنے کا تو بس ایک ہی طریقہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. چنانچہ خود ہی شروع میں ہی فرما دیا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کلام پاک شروع ہی اس لیے ہوتا ہے, تم تقوی تو پیدا کرو پھر تمہارے لیے ہدایت. تقوی نہیں تو ہدایت نہیں, سیدھی سیدھی بات. تقوی سے ہی راستے ہدایت کے کھلتے ہیں. تقوی واحد چیز کو سب سے پہلے اختیار کرنے کی ضرورت ہے, اور تقوی یہ ہے کہ جو معلوم ہے اس کو عمل کرو, گناہ کے قریب نہ جاؤ. اچھی طرح سمجھ لیجیے, ایک بھی گناہ تقوی کو ختم کر دیتا ہے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تمام گناہ چھوڑ دو, اس کے بغیر تقوی کہاں سے میسر ہو سکتا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دیکھیے ایک مثال ہے کہ ایک شخص بہت نفلیں پڑھتا ہے, نفل عمرے کرتا ہے, نفل حج کرتا ہے, اسلامی کتابیں پڑھتا ہے, تفسیر پڑھتا ہے, داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, ٹکنے سے پیجامہ بھی ہے, تہجد گزاری بھی کرتا ہے, خیرات بھی کرتا ہے, صدقہ بھی کرتا ہے, اور دوسروں کو دین کی باتیں بھی بتاتا ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ نامحرموں کو دیکھتا ہے. ایک بچے سے پوچھیں گے آپ کہ یہ شخص متقی ہے, بچہ بھی مسلمان کہہ دے گا نہیں, یہ شخص متقی. سارا تقوی کیوں ختم ہو گیا؟ ایک گناہ سے ختم ہو گیا, ایک گناہ سے سارا تقوی ختم ہو گیا. تو تقوی کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی گناہ نہ ہو, یہی یہ مطلب تو میں نے مثال کے طور سے ابھی عرض کر دیا. لیکن حکیم الامت مولانا شیخ علی ثانی رحمتہ اللہ علیہ نے آیات کی تفسیر کر کے اس کو ثابت کیا ہے کہ تقوی کا مطلب, جس تقوی کا قرآن میں مطالبہ ہے جگہ جگہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی گناہ نہ ہو. تو رمضان المبارک گویا اس لیے آیا ہے کہ ہم تمام گناہوں کو چھوڑ دیں. اور ابھی تو ہم رمضان المبارک میں انشاءاللہ داخل ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے رجب اور شعبان میں کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دی, اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچائیں. لیکن کس طرح سے پہنچائیں؟ اسی دل کے ساتھ, جو دل ہمارا اب ہے, گناہوں سے آلودہ، گناہوں کے ارادے بھرے ہوئے، اس دن سے کیا رمضان میں داخل ہوں گے؟ رمضان کے داخلے کے لیے شعر آج کل پڑھتا رہتا ہوں کہ دور باش افکار باطل، دور باش، دور ہو، نکل یہاں سے، نکل یہاں سے، بھاگ، دور، دور باش، دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل، سج رہا ہے شاہ خوباں کے لیے دربار دل. یہ شاہ خوباں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. ان کے دربار دل کو سجاؤ. رمضان مبارک آ رہا ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمتہ اللہ علیہ غالباً عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر نقل کیا کرتے تھے رمضان مبارک سے پہلے، جو چیز صحیح کرنے کی ہے رمضان مبارک سے پہلے وہ دل ہے، اس کو سجاؤ، جائزہ لو اپنے دل کا، کیا یہ قابل ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ تشریف نہ، کیونکہ رمضان مبارک کی انتہا یہی ہے کہ حق تعالیٰ دل میں آ جائیں، وہی شب قدر کی رات کو اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہو جائے، اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہو جائے، ان کو شب قدر مل جائے. شب قدر کو ایسی چیز ضرور ہے جو کہ عبادت گزار بندوں کو اور نیک بندوں کو ملتی ہے، کیونکہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں، کیا دعا مانگوں؟ ذرا کوئی چیز ہے ملنا، شب قدر تو تاب راتوں میں آئے گی، مل جائے، کوئی چیز تو ہے جو سب ملتی ہے اللہ والوں کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعفو عنی، یا اللہ آپ تو معافی کرنے والے ہیں، آپ کا تو نام ہی آپ کو پسند کرتے ہیں، معاف کرنے کو آپ پسند کرتے ہیں، تو آپ مجھے معاف کریں. یہ ہے. حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی گناہ کا احتمال تھا؟ کتنی بزرگ خاتون، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں. اب دیکھیے، ایک سردار انبیاء تمام علوم اس بات کے کہ حق تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کی چہیتی بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ جو رات ہے جو ایک ہزار راتوں کے برابر ہے، جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے، اس میں کیا دعا مانگے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ معاف کر دی. پتا چلا کہ اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہو سکتی تو وہ بتاتے. یہ دعا کافی ہے اس رات کی عظمت کا حق ادا کرنے کے لیے، اس لیے بتایا، اور تو کچھ نہیں بتایا. بس یہ روح ہے کہ بندہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے. اور معافی مانگنا اس کو نہیں کہتے ہیں کہ گناہ کا ارادہ ہو، کیونکہ ایسی معافی مانگنا جس میں گناہ کا ارادہ ہو وہ معافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے. اس کی مثال میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن بار بار سے تکرار سے دل میں بیٹھتی ہے بات. یہ جو آج کل وتیرہ بن گیا ہے کہ بس ایک دعا کی مجلس کرو اور اس میں لاکھوں کا مجمع ہو اور لاؤڈ اسپیکر لگاؤ اور میلوں دور آواز پہنچاؤ اور اس میں معافی کی دعائیں مانگو، اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ معافی ہوگی. ایسے کیسے معافی ہوگی؟ کبائر جو ہیں وہ تو کبھی بھی معاف نہیں ہوتے جب تک توبہ نہ کرے انسان. کبائر تو صرف اور صرف توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، یعنی دل سے ارادہ گناہ کا نکال. جب تک اس دل میں ارادہ گناہ ہے وہ شخص، اس شخص کی معافی نہیں ہے. مثال یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے نالا ہے، کیوں؟ کیا نہیں مانتا، جو کہتے ہیں الٹا کرتا ہے. باپ نے ڈانٹا، اس کو پتا چلا کہ باپ ناراض ہے، تو باپ کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ابا مجھے معاف کر دیجیے، ابا مجھے معاف کر دیجیے، میں نے غلطی کی ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن آئندہ کروں گا وہی، یعنی آپ کی نافرمانی. تو بتائیے باپ کیا کرے گا؟ باپ کو غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سیدھی سیدھی بات ہے، حق تعالیٰ کا عیبوں سے پاک ہے. تمہارے دل سے گناہ کا ارادہ کیوں نہیں نکلتا؟ اللہ کی نافرمانی کے ارادے کو کیوں ترک نہیں کرتے؟ جب تک یہ تک نہیں کرو گے اس وقت تک تم کو نہ رمضان کی ہوا نہ شب قدر کی ہوا. جو بھی گناہ ہے چھوڑو اسے, بلکہ گناہ کو کیا چھوڑنا, گناہ کے قریب لے جانے والی چیز کو چھوڑے گا وہ بندہ, گناہ کا جس پہ چیز پہ شک ہو جائے گا اس کو بھی چھوڑے گا وہ بندہ, کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے, میرا رب ناراض نہ ہو جائے, میرے اللہ میں ناراض نہ ہو جائے. اس کی تو بس ایک یہی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے قلب کے گناہ لکھے ہیں کہ قلب کے بڑے بڑے گناہ کیا ہیں, اس میں چار سرے فہرست ہیں. پہلا گناہ ہے قلب کے گناہوں میں قلب یعنی سوچ. قلب کے چکر پر جہاں جہاں قلب آیا ہے, اصل میں قلب میں اختیاری غیر اختیاری گناہ ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو قصد و اختیار سے کیے جائیں. یاد رکھیے, بلا قصد جو چیز ہوتی ہے وہ گناہ ہی نہیں ہوتی, بلا قصد چاہے کچھ ہو. مثال طور پر ابھی ایک سال لکھا ہے کہ میں خواب میں نے ایسی گندی حرکت کی, میں نے شکر کرے خواب میں کی, جاگتے میں تو نہیں کی, کوئی گناہ نہیں ہوا. ڈرنے کی کیا بات ہے, جاگتے میں تو گناہ نہیں کیا. تو حالانکہ اتنا شدید گناہ انہوں نے خواب میں کیا, لیکن وہ چونکہ قصدن تو نہیں کیا, بالکل اس میں کیا حرج ہے, کچھ بھی نہیں. مجھے آپ کو خواب میں مل گئے تو اس میں کیا حرج, آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں, آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا. ارے جو تم جاگتے میں گناہ کرتے ہو اس کو اس کی خبر دو. تو قلب کے گناہ جہاں جہاں لکھے ہوئے ہوں گے وہاں مراد ہوگی سوچ کے گناہ. کیوں؟ قلب پر اختیار ہے آپ کا, جب اختیار نہیں تو اس کا گناہ کیسے ہو سکتا ہے. جہاں جہاں قلب کا مراد ہے, جہاں جہاں قلب مراد ہے وہاں وہاں بس سوچ مراد ہے. اچھی سے سمجھ لیجئے, یہ بہت بڑی گتھی ہے اور بڑے بڑوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے, لیکن اس کے بغیر کوئی معاملہ آگے بڑھ نہیں سکتا, کیونکہ باطنی اعمال سب سے اہم ہے. اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں کو چھوڑو. وذروا ظاہر الاثم وباطنہ, کہاں ہے ہمارے حافظ صاحب چکے ہوئے وہاں بیٹھ گئے. وذروا ظاہر الاثم وباطنہ, دیکھو مسلمانوں کو خطاب ہے کہ حق تعالیٰ کا کلام پاک میں ہے, دیکھو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. تو باطنی گناہ کا انکار کرنے والا کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ قرآن کی آیت کا انکاری ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایمان رہے گا, ایمان ہی نہیں رہے گا. تو تصوف کا انکار کرنے والے اپنے ایمان کا جائزہ لیں, کہہ رہے بھائی یہ تو حق تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ ظاہری گناہوں کے ساتھ باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. اور باطنی گناہوں کا صرف یہی نہیں فرمایا, بیسوں جگہ پہ کلام پاک میں شکر کرو. یہ شکر آنکھ سے ہوتا ہے, کان سے, ناک سے, کس چیز سے ہوتا ہے؟ سوچ. صبر کس سے ہوتا ہے؟ تعویذ کس سے ہوتی ہے؟ حسد کس چیز سے ہوتا ہے؟ حسد گناہ ہے, باطنی عمل ہے, کس چیز سے ہوتا ہے؟ کس چیز سے؟ تو ناک سے حسد ہوتا ہے آپ کی, یا کان سے, یا آنکھ سے, یا ہاتھ سے, یا پیر سے, کس چیز سے حسد کرتے ہیں؟ سوچ. سوچ ایک خاص سوچ ہے جو حسد چلاتی ہے. وہ سوچ یہ ہے کہ کسی کو نعمت دیکھ کر یہ سوچا کہ یہ مستحق ہے نعمت کا, تو نالائق ہے, اس کو نعمت کیسے مل گئی, اس کو ترقی مل گئی, اس کو پیسہ مل گیا, اور اس کے زوال کی تمنا کرتا ہے کہ نعمت ختم ہو جائے. یہ سوچتا ہے, جب بالقصد سوچتا ہے تو یہ حسد کا گناہ ہوا. تو یہ تو کلام پاک بھرا ہوا ہے, حسد مت کرو, کینا مت کرو, شکر کرو, اور ایسے بہت سے ہمارے بعد توکل کرو, اللہ کی یاد کرو. اللہ کی یاد کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ کی کثرت کا, اس کثرت سے حکم ہے کلام پاک میں کہ حد و حساب نہیں, ہر تھوڑی دیر بعد اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. ذکر کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے, یعنی اس میں کوئی حد نہیں. جیسے اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ آپ حمام میں بیٹھے ہیں تو بھی ہوتا ہے, حالانکہ زبان کا ہلانا منع ہے, اللہ کہنا منع ہے, کیونکہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں. یہ تو باطنی اعمال ہوئے نا, سوچ سے متعلق ہوئے, کلام پاک میں ہیں, حدیث شریف میں ہیں, اور تمام اولیاء اور تمام بڑے بڑے حضرات باطنی اعمال سے تو بنے. نیت خود کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ نیت ناک سے کرتے ہیں آپ, نیت کسی سے کرتے ہیں؟ سوچ. ایک سوچ ہے کہ میں اب جس وقت ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, یہ آپ کی نیت ہوگی. صرف سوچنے کا تو نام ہے نا, جو سوچیں گے. تو ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں کو چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے باطنی گناہ یا دل کے گناہ یا سوچ کے گناہ سب ایک ہی چیز سمجھا سمجھ گئے ایک بار, اب آپ کے لیے ساری کتابیں پانی ہو جائیں گی کیونکہ بس بات سمجھ میں آ گئی آپ کو, آپ گڑبڑائیں گے ہی نہیں. انہوں نے کہا دل دل بھائی دل کہاں سے, دل میں کیا ہے, دل میں کیا ہے, دل میں جو کچھ بھی ہو دل سے کیا ہوتا ہے, دل تو ڈاواں ڈول ہوتا رہتا ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ, دل میں خیالات آئیں گے, خواہشات آئیں گی, کبھی خراب کبھی اچھی, اس سے کبھی بھی عمر بھر چھٹکارا نہیں. تو دل کو کیا کرنا ہے, دل تو غیر اختیاری چیزوں کا مرکز ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اعمال اختیاریہ سے دل پہ اثر پڑتا ہے, دل پہ اثر پڑتا ہے, دل سنورتا چلا جاتا ہے, لیکن خود دل کی موجودہ حالت ہمارے لیے اہم اس وقت نہیں ہے, سوچ سے گناہ ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے چار گناہ سر فہرست ہیں جو سب سے بڑے گناہوں میں ہیں, باطنی اشد ہیں. اور یہ سمجھ لیجئے کہ باطنی گناہ تمام ظاہری گناہوں سے اشد ہیں, یہ بھی چیز سمجھ, کیونکہ جتنے باطنی گناہ ہیں وہ ظاہری گناہ کو پیدا کرتے ہیں. کوئی گناہ انسان کر نہیں سکتا جب تک کہ ایک گناہ کی سوچ اس کے پیچھے نہ ہو, ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے, انسان کی فطرت کے بالکل خلاف ہے. کوئی نہ کوئی سوچ گناہ کی ہوگی تب وہ ایک ظاہری گناہ کرے گا. تو سب سے پہلے تو یہی سوچ غلط ہوتی ہے. مثال طور پر اس نے سمجھا کہ میں ایک نامحرم کو دیکھ کر لذت اٹھاؤں گا, وہ یہ سمجھا کہ اس میں میرا فائدہ ہوگا, مجھ کو لذت ملے گی, تبھی تو اس نے دیکھا. سوچ غلط تھی, سوچ گناہ کی تھی, اللہ تعالیٰ کے حکم کے بالکل خلاف تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نامحرم کو دیکھنے میں تمہارا نقصان ہے, تم جہنم میں جلو گے اور دنیا میں بھی تم پہ عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم پہ مصیبتیں آئیں گی, وبال آئے گا, پریشانیاں آئیں گی جب تم میری نافرمانی کرو گے. فرمایا کہ نظر جو ہے ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, تو اس کے خلاف وہ کرتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے میرا ابھی وقتی فائدہ ہے. بہرحال جتنے بھی گناہ ہوں گے ظاہر ان کے پیچھے ایک باطنی سوچ, ایک باطنی گناہ ضرور بل ضرور ہوتا ہے. اور جب باطنی اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ ظاہری اعمال خود ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ میں نہیں عرض کر رہا, آپ معمولات یومیہ کتاب ہے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عاصی رحمۃ اللہ علیہ کی, انہوں نے شروع یہی لکھا ہے, بالکل یہی جملہ ہے تقریباً, کہ جب باطنی اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ظاہری اعمال خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور جب باطنی اعمال میں نقص ہوتا ہے تو ظاہری اعمال میں ہمیشہ نقص رہے گا. مثلاً ایک شخص میں سوچ یہ ہے کہ میں بڑا نظر آؤں, لوگوں میں اچھا بنوں, حرام ہے یہ سوچ. یہ سوچ حب جاہ کی اور کبر کی گناہ کبیرہ ہے, یہ وہ اشد گناہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یعنی اتنا زیادہ شدید گناہ ہے. وہ بڑا بننے کے لیے ایک خاص غذا بناتا ہے, ایک خاص لباس پہنتا ہے جو شریعت کے مطابق نہیں ہے. تو یہ جس گناہ, یہ ظاہری غیر شرعی لباس اور غیر شرعی غذا کے پیچھے ایک سوچ کیا ہوئی, سوچ تو حرام ہے کہ دوسروں سے تجھے لینا دینا کیا ہے, تو اپنے رب کو دیکھ کے تیرا رب کیا پسند کرتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے, تو اس دنیا کو کیا دیکھتا ہے. دنیا کو دیکھنا تو جائز نہیں ہے, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. دنیا کو سوچ کر کوئی کام کرنا کبر ہے, گناہ کبیرہ ہے. اسی لیے فیشن کو حکیم الامت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ گناہ ہے, یہ کبر ہے, کبر کی وجہ سے فیشن ہوتا ہے. فیشنوں کی اختیار کرتے ہیں, یہ سوچو کہ میری راحت کس میں ہے, میرا آرام کس میں ہے, میری مصلحت کیا ہے, اس کے مطابق کرو. فیشن کے پیچھے کیوں چلتے, سوچ خراب. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو باطنی گناہ ہے جو سب سے زیادہ شدید ہے, کہ جس کے ساتھ تو بخشش نہیں ہوتی, وہ شرک ہے. شرک ہے, شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کسی اور کو سمجھنا, کہ وہ بھی ساجی ہے, چاہے کوئی ہو, چاہے بزرگ ہو, چاہے بڑا ہو, چاہے نبی ہو, حق تعالیٰ کی قدرت کے سامنے سب بے بس ہیں, مجبور ہیں, کسی میں کوئی قدرت نہیں. لیکن ہم اس میں بھی غلطی میں اگتنا ہے. اب کیا کرتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو جائے تو ایک بکرا ذبح کراتے ہیں, کالا ہونا بھی ضروری ہے. شرک نہیں تو اور کیا ہے, کہیں بنیاد مکان کی رکھتے ہیں تو ایک بکرے کا کیا یہ سنت ہے بکرا سے بکرے کا خون بنیاد میں ڈالنا؟ جب یہ سنت نہیں تو اس کو برکت کے لیے کس طرح سے کرتے ہیں؟ شرکیہ عقیدہ ہے، ہم شرک میں اتنا ہے. اسی طرح سے سفلی عمل وغیرہ کے بارے میں شرک میں اتنا ہے. ارے کسی کوئی کچھ تمہارا بگاڑ سکتا ہے، جنات میں قدرت ہے، کسی سفلی عمل والے میں قدرت ہے، سوائے اللہ کے اور کسی میں کوئی قدرت ہے؟ تو تم کیوں سمجھتے ہو دوسروں میں قدرت ہے اور وہی تم دھوکے میں پڑ جاتے ہو؟ ہاں بھائی یہ کیا چیز ہوئی، تو یہ اب سمجھ میں تو آ نہیں رہا ہے، کسی اناڑی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اس نے کہا نہیں کچھ نہیں، حالانکہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، پیٹ میں تکلیف اٹھ رہی ہے، بالکل وجہ ہوگی. اچھا سفلی عمل کر دیا، سب سے پہلا تو کتاب کو یاد ہے کہ سفلی عمل کر دیا. ایک خاتون تھیں، انہوں نے مجھ سے پوچھوایا، ایک اور خاتون آئی تھی مکہ مکرمہ، ان سے خط دلوایا کہ میرے اوپر یہ ہے اور تمام ہمارے استاد اور علماء نے یہی کہا ہے کہ یہ کسی نے کوئی عملیات وغیرہ کر کے یا کوئی جنات وغیرہ کا کوئی اثر ہے. تو میں نے ان کو کہلوا دیا، خط کے جواب میں لکھ دیا کہ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ بہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسے تو جنات بیچارے کچھ نہیں کریں گے، لیکن جب آپ نے ان پر بہتان لگا دیا، خام مخا کا بیچارے نے کچھ بھی نہیں کیا، تو ممکن ہے وہ آپ کو لپٹ جائے، وہ اور بات ہے، لیکن ایسے بہت لپٹتے نہیں پھرتے. خام مخا کا بہتان کیوں لگاتے ہو؟ وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، بہتان لگاتے پھرتے ہو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کیا شرعی شہادت ہے؟ شرعی شہادت کے بغیر کسی پہ الزام لگا دینا جائز ہے؟ اور آج کل ہمارا وسیلہ ہے، فلاں قتل ہو گیا، فلاں نے کرا دیا، اچھا آپ بیٹھے ہوئے تھے دل سے، فلاں ایجنسی نے کرا دیا، سبحان اللہ، آپ کو ساری معلومات دنیا کی موجود ہیں کیا؟ ایک عالم صاحب جیسے لاہور میں گیا ہوا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، کوئی واقعہ ہو گیا تھا وہاں پہ، انہوں نے مجھ سے کہا دیکھا آپ نے فلاں کسی حکومت کسی ایسا کرا دیا. میں نے کہا اچھا اس کا عالم صاحب، وہ بھی ہمارے سلسلے کے یعنی تربیت یافتہ تھے. میں نے کہا حضرت یہ آپ جو فرما رہے ہیں اس کی کوئی شرعی شہادت ہے؟ کہنے کے چپ ہو گئے. میں کہا شرعی شہادت نہیں ہے تو آپ یہ بات کہہ کیسے رہے ہیں؟ آپ کو بتائیں کتنا بڑا گناہ ہے، اور شرعی شہادت آپ کے پاس ہے تو جائیے عدالت کھٹی میں جا کے دیجیے. یوں ہی اندھیرے میں تیر مارتے ہیں، کیا ہے شرکیہ عقائد، اسی سے نجات حاصل کرنا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. کیسے ہو سکتا ہے بزرگوں کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے جب نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں؟ جب نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو کسی بزرگ کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ تم کو دھوکہ ہو گیا. بزرگ تو تمہاری تعلیم کرے گا دین کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ گناہ ہے، گناہ سے بچنے کا یہ طریقہ، اس کے ہاتھ میں کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے جواب دیا، فرمایا کہ اگر بزرگوں کی توجہ یا اثر والی بات صحیح ہوتی تو سب سے زیادہ توجہ اور اثر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ہوتا، تو ان کے اپنے چچا جو اس قدر محبت کرتے تھے وہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ کیوں نہیں آئے کہ ایسی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی کہ وہ مسلمان ہو جاتے؟ دیکھیے کتنی بڑی غلطی میں مبتلا. تو ایک شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے. اب رمضان میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کم سے کم ان گناہوں سے تو بچ کے داخل ہوں. اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ بھی بعد میں بتاؤں گا. تیسرے نمبر پر جو گناہ بتایا ہے انہوں نے وہ بتایا ہے اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہو جانا، بہت شدید گناہ. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہو جانا کفر ہے. کفر ہے کیوں؟ کیوں کلام پاک کی آیت ہے. کیا آیت ہے؟ یا ایھا الذین، نہیں کیا ہے بھی سناتا ہوں، نہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے کہہ دیجئے آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی یعنی گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا. اس کا جو انکار ہی ہوگا اس ایمان کو کھو بیٹھے گا. اسی لیے فرمایا گیا ہے کیسے ہی گناہ ہوں اور کیسے ہی مشکل وقت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا. یقینی رحمت، یقیناً رحمت آئے گی، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر معافی مانگ، اتنی سی تو بات ہے. میں وہ والی معافی نہ مانگنا جو بیٹا مانگ رہا تھا باپ سے. معافی کا مطلب یہی ہے, وہ ہے صحیح, کہ یا اللہ اب آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ کہنا کہ یا اللہ میں آئندہ ایسے ہی گناہ کرتا رہوں گا, اس سے کوئی معافی نہیں ہوتی. دیکھیے اسی چیز کو, یہاں تو اتنا بڑا کھلا ہوا وعدہ ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. جمیعا کا مطلب ہے کوئی گناہ ہم چھوڑیں گے نہیں, تمہارا ہر گناہ معاف کر دیں. انہ هو الغفور الرحیم. مزید تاکید اس قدر فرمائی, اس قدر فرمائی کہ بیان سے باہر ہے. ارے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے غفور الرحیم, تو ایک اشارہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن اس کی شرح دوسری جگہ فرمائی, فرمایا انی لغفار لمن تاب. انی بے شک میں, بے شک میں غفار ہوں, غفار بھی نہیں لغفار, یعنی میں بے شک میں ضرور غفار ہوں. یہ ہوا نا مطلب. لام بھی تو تاکید کا ہے, لام بھی تو یہاں پہ آپ اس کو وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ لام نہیں ہے, لام ہے, لام تاکید کا ہے. دیکھو اچھی طرح سے سن لو, میں ضرور بے شک میں ضرور بے ضرور غفار ہوں. غفار تو سب سے اعلیٰ صفت ہے, غفور ہونے کی سب سے اعلیٰ درجہ تو غفار ہے, غفار سے زیادہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن لمن, کس کے لیے, کس کے لیے میں غفار ہوں؟ تاب, وہ توبہ, توبہ کرنے والے. توبہ کیا کس کو کہتے ہیں؟ جو گناہ کے ارادے کو دل سے نکالتے ہیں. کاش یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے, ایک سیکنڈ کو ہی حاصل ہو جائے, کہہ دو ایک بار یا اللہ چاہے جان جائے, چاہے مال جائے, چاہے لوگ دھتکارے, چاہے نکالیں, چاہے گھر سے نکال دیں, کچھ کریں, میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا, نہیں کروں گا. یہ ہے توبہ. اس توبے میں کیا مشکل ہے؟ پھر ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا, ایک مرتبہ کر تو لو رمضان سے پہلے, داخل تو ہو جاؤ رمضان میں اس شان سے کہ یا اللہ میں تو آپ کا ہوں. توبہ تو اسی کو کہتے ہیں. صرف معافی مانگنا تو کافی نہیں, جب معافی ہوگی توبہ کے ساتھ ہوگی, جب معافی ہوگی توبہ. تو دیکھیں, چونکہ یہاں پہ قرآن کی آیت ہے کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والا کافر ہو جاتا ہے. بعض ہمارے ماشاء اللہ سلوک میں لگے ہوئے لوگ یہ لکھ دیتے ہیں, ان کا دل لڑکتا نہیں ہے لکھتے ہوئے, کہ میں تو اب اپنی اصلاح سے مایوس ہو گیا. انا للہ و انا الیہ. کیونکہ تم ٹھیکیدار خود بین بیٹھے, اصلاح تمہارے ہاتھ میں ہے. جو تم کہہ رہے ہو تم مایوس ہو, تمہارے ہاتھ میں, تمہارے ہاتھ میں تو نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ان کی رحمت سے کون مایوس ہو, مایوس ہونے کا مطلب ایک رحمت کی ہوا آئے گی سب کا, ایک گندے سندا آدمی آلودہ پخانے کے گٹر میں گرا ہوا ہے, ایک بڑا سا شاور لے کے آپ نے اس کے اوپر ڈالا, سب صاف جائے. وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں, وہاں تو کوئی حد و حساب ہی نہیں ہے. حق تعالیٰ کیسا ہی گناہگار ہو اس کو ایک منٹ میں پاک صاف کر. ایسے واقعات کتنے ہوئے ہیں, کتنے واقعات بزرگوں کے قصوں میں اور حدیث شریف وغیرہ میں آئے ہوئے ہیں. ایک شخص کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے. سنا ہوا ہے آپ لوگوں کا, لیکن ہمارا کام ہی ہے کہ بھائی ہم تو وہی پرانے قصے سنائیں گے, نئے قصے کہاں سنائیں گے, اسلام میں نئے قصے آئیں گے. وہی قرآن, وہی چیز, جو نئی چیز بتائے وہ گمراہ جھوٹا ہے. نہیں کہاں سے لاؤ گے؟ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے بتا چکے ہم اسی کو دہرائے جائیں گے. اسی میں اثر ہے, اسی میں اثر ہے. چنانچہ ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے تھے, اس امت کا نہیں تھا. لیکن یہ قصہ کس نے بتایا, کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سچا ہوا, اس میں شک لا سکتا ہے کوئی؟ 99 قتل کیے ایسا ظالم آدمی. اب 99 آدمیوں کا قاتل, مجرم, فاسق, بدماش, اور حق تعالیٰ کی رحمت دیکھی, اس سے دل میں خلش پیدا کر, خلش پیدا کیجیے نہیں, خلش پیدا کر. اب کیسے میری نجات ہو؟ یہ خلش پیدا کرنے والا کون ہے؟ حق تعالیٰ تو ہے. تو اس 99 قتل کرنے والے پہ حق تعالیٰ کا فضل ہوا یا نہیں ہوا؟ اور ابھی اس نے توبہ کی ہے؟ توبہ نہیں. ایسے رحیم ہیں وہ, ایسے رحیم ہیں کہ کسی کو بھی چن لیں گے, کافر کو چن لیں گے, اپنا محبوب بنا لیں گے جس کو چاہیں. اور جو طالب ہو
کا تو پوچھنا ہی کیا, طالب بنانے والا کون ہے؟ اللہ میاں ہے. پھر آپ اسی لیے حضرت ہمارے کہتے تھے ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ, ارے ہم ان کے ہیں, ہمارا پوچھنا ہم ان کے ہیں, تم ان کے بن تو جاؤ, ان کے بن تو جاؤ. 99 قتل کرنے کے بعد اس کو جو خلش آئی تو گیا کسی کے پاس کہ بھائی یہ جو علماء وغیرہ ہیں ان سے پوچھا جائے کہ میرا کیا ہوگا, کیسے نجات ہوگی. تو ایک کیا ہوئے کہ ظاہری عالم تھے, ظاہری عالم صرف, یعنی انہوں نے خود حق تعالیٰ کا تعلق حاصل نہیں کیا, ان کو حق تعالیٰ کی معرفت نہیں تھی, کتابیں پڑھی ہوئی تھیں بس یہ سنی ہوئی. گیا کہ میرے تو 99 قتل کیے ہیں, کوئی صورت بتائیے. تو لاہور والا قوت دور ہو, 99 قتل کے بعد چلی جائے, ارے ایک قتل کے ایک بھی ناحق قتل ہوگا تو ہمیشہ کے لیے جہنم, ایک مسلمان کے قتل پہ بھی تو جہنم نہیں جائے. بس جناب اس نے کہا کہ اچھا سینچری مکمل ہی کر دو, 99 تو کیے ہوئے ہیں, ایک اور صحیح وہ چاقو نکال کے یوں لگایا ہو چل دیا ہو. 99 کے بعد 100 قتل ہو گئے, پوری سینچری مکمل کر لی. لیکن اللہ تعالیٰ جب خلیج ڈالیں, حالانکہ ابھی دیکھیں قاتل ہے, قاتل ہے اور شریف قاتل, ایک عالم دین کا قتل کر کے چلا رہا ہے, لیکن حق تعالیٰ کی رحمت, اس رحمت کا کیا ٹھکانا ہے؟ ہم مسلمان ہوتے ہوئے کیسے نا امید ہو سکتے ہیں, ہم کیسے نا امید ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت. جناب وہ پھر گیا دیکھا کہ ادھر ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں, چلو ان کو بھی دیکھتے چلیں. انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے تو اب میری گنتی 100 کی ہو گئی, 100 قتل کر, اب کیا ہوگا؟ مجھ کے دل میں بہت خلش ہے. چلے گئے, نہیں تمہاری بھی مغفرت ہو جائے گی, اللہ بڑے رحم کرے, تمہاری بھی معافی ہو, تم بری صحبت میں ہو, اس بری صحبت کو چھوڑ دو, اس شہر کو چھوڑ دو, فلاں شہر ہے وہاں نیک لوگ رہتے ہیں, وہاں جا کے تم بس جاؤ. دیکھیے خلش رکھی, فوراً بات مان لی, خود رائی جہاں خلش ہوتی ہے, جہاں اللہ کا کرم ہوتا ہے, خود رائی ختم ہو جاتی ہے. کوئی ایج پیش نہیں کی کہ کیسے اور ویسے اور میں جاؤں کہاں اور ادھر آ جائیں پیچھے بس بہتے ہیں, فوراً چل پڑا اس بستی کی. اللہ تعالیٰ کی قدرت, ابھی تھوڑی دور چلا تھا کہ دل میں درد ہوا یا کوئی اور بات ہوئی, اس زمانے میں وہ تو ساری بلڈ پریشر وغیرہ کے آنے کے پتہ چلے کہ ہوا کیا, تو جناب وہ اس کو درد ہوا, اس نے دیکھا کہ میری تو حالت غیر ہو رہی ہے, زمین پہ لیٹ گیا اور کہا کہ اب تو میں مر رہا ہوں, اب کروں کیا, اب تو میں اس بستی سے بھی بہت دور. تو چنانچہ اس نے سینے کے بل گرا ہوا اس درد کی حالت میں جتنا ہو سکتا تھا وہ اس بستی کی طرف کھسک سے بڑھ گیا, اور اس وقت اس کی روح اور ایک بارش کل بڑھ سکتا تھا, بس اس سے زیادہ اس میں قوت ہی نہیں تھی. فرشتے اس وقت اس کی روح قبض کرنے آ گئے, تو عذاب کے بھی فرشتے آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. اللہ کی رحمت دیکھیے کہ ایسے شخص کے لیے رحمت کے فرشتے بھیجے, بھیجنے والے سب وہ ہیں, اور عذاب کے فرشتے بھی پہنچ گئے. عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ یہ میرا بندہ ہے, اسے تو جہنم میں جائے گا, ہم لے کے جائیں گے. وہ جو عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں وہ روح قبض کرتے ہیں بہت تکلیف دے دے کر, پورا حال لکھا ہوا ہے حدیث شریف وغیرہ میں کہ جس جو عذاب والے فرشتے اگر کسی کے پاس آ جائیں موت کے وقت بہت ایزا دیتے ہیں اس کو, اور رحمت والے فرشتے آ جائیں تو بہت ہی آسانی سے روح نکالتے ہیں. دونوں میں مکالمہ ہوا, آخر معاملہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو ناپو, جس بستی کے قریب ہے اس بستی کے حساب سے فیصلہ کر دو. یہ تو یہ کہہ دیا قانون, اور زمین کو حکم دیا کہ کھنچ جاؤ اور اس کو اس بستی کے قریب کر دو. جب فرشتوں نے ناپا تو وہ شخص نیکو کی بستی سے ایک بالش زیادہ تھا, آگے اس کے اندر تھا, یعنی نیکو کی بالش سے, نیکو کی بستی سے ایک بالش قریب تھا, وہی بالش تھا جو اس نے مرتے وقت تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا, رحمت کے فرشتے اٹھا لیے. یہ ہے رحمت اللہ. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے چار بڑے گناہ بیان فرمائے ہیں, باطنی اس میں ایک شرک اور دوسرا ابھی بتاؤں گا جو رمضان سے متعلق ہے, اور تیسرا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. یہ کفر ہے, سراسر کفر ہے, سراسر کفر ہے. چاہے کیسا ہی گناہگار ہو, چاہے کیسی پریشانی ہو, چاہے اسے کیسی مرض آ جائے, کئی صورت اللہ کی رحمت سے مایوس ہو, اللہ کی رحمت ہی تم کو محیط ہو جائے گی. اور تیسرا چوتھا گناہ کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نڈر ہو جانا, نڈر ہو جانا.
یعنی وہ گناہ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھے عذاب نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. یعنی گناہ کا نتیجہ وہ عذاب نہیں سمجھتا, اس کو کہتے ہیں نڈر ہونا. عورتوں کو دیکھتا ہے نامحرم کو اور سمجھتا ہے ہمیں کچھ نہیں ہوگا, ہوگا کیسے نہیں, خوف ہونا چاہیے. ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہے نامحرم عورتوں کو, کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا, کیسے نہیں ہوگا, کہاں سے آ گئی, وہی آ گئی تم پہ, یہ خوف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا قانون بدلے گا نہیں, جب بھی گناہ ہوگا اس کا وبال آئے گا, جب گناہ ہوگا وبال آئے گا. یہ بے خوفی بھی ہمارے اندر ہے, ہم پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں اور کبھی دماغ میں خیال بھی نہیں لاتے کہ اس کی وجہ سے ہم پہ عذاب ہو سکتا ہے, تو ہم ویسے ہی بے خوفوں میں شامل ہو گئے. یہ تین گناہ بڑے شدید ہیں. اللہ سے نڈر ہونے والا بھی کافر ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانے والا بھی کافر ہے, اور شرک تو ہے ہی. اور ایک دوسرے نمبر پہ جو میں نے ابھی عرض نہیں کیا, ترتیب بدل دی, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرک کے بعد جو سب سے بڑا بادنی گناہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے بھی چھوڑنے کا دل میں ارادہ نہ ہونا. اچھی طرح سمجھ لیجیے, یہ وہ اتنا اچھا گناہ, یعنی وہ نافرمانی کا ارادہ دل میں رکھتا ہے. تو نافرمانی کا ارادہ دل میں رکھنے والا شدید ترین گناہ میں اوپر ہے, وہی رمضان المبارک آ رہا ہے, کس ارادے سے داخل ہونا چاہتے ہیں رمضان المبارک, کس ارادے سے داخل ہونا, اللہ کی نافرمانی کو جاری رکھنے کے ارادے سے. تو ہمارے نحوست ہے, وبال ہے, رمضان کی نہ برکات ہے نہ تجلیات ہے, کچھ نہیں. اور اگر رمضان المبارک میں داخل ہونا چاہتے ہیں مطیع اور فرما بردار بن کر, تو ساری برکات اور تجلیات ابھی سے ملنا شروع ہو جائیں گے. دور باش افکار باطل, دور باش اغیار دل, سج رہا ہے شاہ خوباں کے لیے دربار دل. اس دربار دل کو تم اب سجا دو. کیسے سجاؤ گے دربار دل کو؟ ایک چھوٹی سی بات, گناہ کے ارادے نکال اللہ نے اسے کہہ دیا کہ یا اللہ چاہے کچھ ہو, چاہے مجھے لوگ ملا کہیں, ذلیل کہیں, گالیاں دیں, ملامتیں کریں, میرا مالی نقصان ہو, جانی نقصان ہو, جان چلی جائے, یا اللہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا, اور پھر نافرمانی کی چیزوں سے بالکل دور رہوں. معلوم کرو کسی اللہ والے سے کہ نافرمانی کسے کہتے ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں جو اللہ کی نافرمانی. بعض رائج الوقت میں بھی عرض کر دوں گا مختصرا, جن میں ہمیں اطلاع ہے اور ہم ان کو دیکھیں. اس وقت دو چیزیں بہت سخت ہیں مسلمانوں کے لیے گناہ کی حیثیت. ایک تو کبر, جیسا عرض کیا کہ کبر کے ساتھ جنت نہیں مل سکتی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر رائی برابر بھی دل میں کبر ہوگا, یعنی کسی کو حقیر سمجھتا ہے, چاہے دینی اعتبار سے, چاہے دنیاوی اعتبار سے, چاہے عقل کے لحاظ سے, چاہے فن کے لحاظ سے, اگر کسی دوسرے شخص کی حقارت اس کے دل میں ہے, تو یہ شخص متکبر ہے, مستکبر ہے, یہ شخص جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے اور حق تعالیٰ نے بھی کلام پاک میں فرما دیا ہے. تو ایک تو کبر سے بہت بچنے کی ضرورت ہے, اور دوسری جو بلا ہمیں لپٹی چلی جا رہی ہے وہ ہمیں اسلام سے خارج کیے جا رہی ہے روز بروز. اس سے اس بات سے اثر انداز ہو کر ہمارے حضرت ڈاکٹر ذوالحیاء عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے 40-50 سال قبل کا ان کا وعد ہے, اسی کتاب میں ہے, فرمایا تھا کہ 60% یا ایسی تعداد بتائی ہے کہ زیادہ مسلمان امت محمدی ہونے کا شرف کھو چکے ہیں, کیونکہ وہ گناہ کو حلال سمجھتے ہیں. یاد رکھیے, گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے, یہ تمام کتابوں میں پرانی نہیں لکھا ہوا. گناہ کرنے سے کفر نہیں ہوتا, گناہ کرنے سے ایمان کمزور ضرور ہو جائے گا لیکن کفر نہیں ہوگا. لیکن اگر گناہ کو کہہ دیا کہ یہ تو جائز ہے, حلال ہے, یہ شخص کافر ہو گئے, ذرا دیر نہیں لگے گی, نکاح ٹوٹ چکا ہوگا, حج ختم ہو چکا ہوگا, کیا فائدہ. رائج الوقت گناہ تصاویر حرام ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک سے اور صریح سے اور بالکل صحیح احادیث سے تصاویر مطلقاً حرام ہیں, ان کو حلال سمجھنے کے قریب ہرگز نہ جانا. یہ مت کہنا کہ فلاں جگہ کا فتویٰ ہے, ایک جگہ کا فتویٰ یہ ہے کہ 10 جگہوں کا فتویٰ حرام کا ہے, حرام ہے تصاویر, چاہے ڈیجیٹل ہوں چاہے فزیکل ہوں. اس میں کیوں اپنے ایمان کے پیچھے پڑتے ہو؟ ایمان کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے خلاف کیوں سوچتے ہو؟ تصاویر حرام ہے قیامت تک حرام رہیں گی، تو کوئی بدل نہیں سکتا. نامحرم کو دیکھنا حرام ہے قرآن کی روح سے اور حدیث شریف کی روح سے اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح سے، تمام بڑے بڑے علماء کی روح سے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اور آج ہمارا اطلاع کیسے ہو رہا ہے اس میں؟ بعض لوگ تو خیر بالکل ہی بے پرواہ ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم خوب ملتے ہیں جلتے ہیں باتیں کرتے ہیں، گھروں میں چلی پڑتا نہیں. اور بعض ہیں تو دیندار، دیندار متاع دین و دانش لٹ گئی، اللہ والوں کی متاع دین و دانش لٹ گئی، اللہ والوں کی یہ کس کافر ادا کا غمزے خوریز ہے ساقی. کہاں سے لٹیں گے؟ تہجد گزار، روزے رکھنے والے، نماز رکھنے، نمازیں پڑھنے والے، داڑھی رکھنے والے، صوفی ہیں. گھر میں کیا ہے؟ ٹیلی ویژن. اب گھر میں جن کے ہاں ٹیلی ویژن ہے، ان کے دماغ میں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ یہ حرام ہے. حالانکہ حرام اس درجے کا ہے کہ اس کی شدت مستقل کا ہے. وہ یوں ہے کہ تصویر کے بارے میں تو آپ کہہ دیجیے گا کہ صاحب کہیں سے فتوا آیا، چلیے آپ کو مبارک ہو فتوا. لیکن نامحرم کو دیکھنا یہ تو حرام ہے. اور جب ٹیلی ویژن گھر میں ہوگا تو گھر کے مرد اس عورت کو دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ ٹیلی ویژن کے اوپر جو خبریں وغیرہ پڑ رہی ہے، کیا ایسا ٹیلی ویژن ہے جہاں پہ کوئی عورت نہ آتی؟ تو حرام ہوا کہ نہیں؟ کیوں حرام ہوا؟ قرآن کی روح سے حرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے حرام. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نامحرم کو دیکھنا دونوں آنکھوں کا زنا ہے. یہ بات اب قیامت تک بدل نہیں سکتی. تو گھر میں بیٹھے زنا ہو رہا ہے، آنکھوں کا زنا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو گناہ کبیرہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ گناہ کبیرہ تو یوں ہوا کہ قرآن میں آپ منع کر دیا گیا کہ خبردار اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو، تم اس کے خلاف کرتے ہیں. یہ صوفی ہیں، یہ مبلغ ہیں، یہ شیخ ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کو. نامحرم کو دیکھنا تو بہر صورت حرام ہے. پھر عورتیں گھر کی کیا کر رہی ہیں؟ اسی ٹیلی ویژن کو دیکھ رہی ہیں. مرد کو دیکھ رہی کہ نہیں دیکھ رہی؟ تو حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تو قصہ ہو گیا حرام کا، آپ کو سمجھ میں آ گیا. لیکن جن کے یہاں ٹیلی ویژن ہے ان سے آپ جا کے پوچھ لیجئے کہ اس کو حرام سمجھتے ہو؟ حرام ہی نہیں سمجھتے. تو ایمان رہے گا؟ جب گناہ کو حلال سمجھ لیا تو اب توبہ کرنا چاہیے. اب تک جو ہوا، اسی طرح سے جو چچا زاد، مامو زاد اور دیور اور نندوئی وغیرہ، ان کو ان سے ملنا جلنا، باتیں کرنا، جو لوگ جن کے ہاں شرعی پردہ نہیں ہے ان سے جا کے پوچھیں، کہتے ہیں کہ جائے گی. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اکابر کے ہاں بھی شرعی پردہ نہیں ہے، بات کے افسوس کی بات. تو ان کو دیکھ کے دوسرے ہی سمجھتے ہیں کہ جائے گی. اور تیسرے، مخلوط نشستیں گھروں میں ہوتی ہیں. عید کا دن ہے سب مل کے بیٹھتے ہیں، تو مہمان آتا ہے سب مل کے بیٹھتے ہیں، آپ اسے باتیں کرتے ہیں، سب حرام ہے. اور یہ شادی ہال، اور شادی ہال کا ذکر اس لیے کرتا ہوں بار بار کہ یہ سبھی آلودہ ہیں، سبھی آلودہ ہیں، یہ سب چیزیں اس سے سب آلودہ ہیں. کیا غریب، کیا فقیر، کیا امیر، کیا پڑھا لکھا، کیا عالم، کیا غیر عالم، کیا صوفی، کیا غیر صوفی، شادی ہالوں میں سوائے گناہ کے اور ہوتا ہے؟ تو بتا دیں مجھے کچھ اور بھی ہوتا ہے. اسراف وہاں، نام و نمود وہاں، بے پردگی وہاں، خوشبو لگا کے عورتوں کا آنا وہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کا پامال کرنا وہاں، کیا چیز ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی شادیاں سکھائی تھی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور سنتوں کو اس طرح سے پامال کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ کون سا مفتی اس کو جائز کر سکتا ہے؟ تو ان کو کم سے کم گناہ تو سمجھو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، گناہ کو گناہ سمجھیں اور دل سے گناہ کے ارادے کو نکال دیں. یہ ہے دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل. یہ دل کے غیر ہے. تمہارے دل میں گناہ کے ارادے ہیں، یہی غیر ہے. تمہارے دل میں خامخواہ کی سوچیں بھری ہوئی ہیں، یہی غیر ہے. دور باش افکار باطل، دور باش اغیار دل، سج رہا ہے شاہ خوباں کے لیے دربار دل. اب میں اس دل کو اب رمضان مبارک کے لیے سجا رہا ہوں اللہ کے لیے. اگر تم ایسا کرو گے، رمضان مبارک میں داخل ہو گے اس طرح سے، تو پہلے 20 دن تو مجاہدات کے ہیں، خاص روزے اور قیام اللیل. یہ مجاہدات تو چلتے رہتے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ دو مجاہدات جو ہیں تراویح اور روزہ, یہ امراض نفس کا علاج. تو امراض نفس کا تمہارا علاج ہو جائے گا بشرطے کہ دل میں گناہ کا ارادہ نہ رکھو, کیونکہ یہ سب چیزیں مؤثر اس وقت ہیں جب تم گناہ کا ارادہ دل سے نکال دو اور گناہ کو گناہ سمجھو. اور آخری حصے میں اعتکاف, اور اعتکاف میں آثار کا ترتب ہوتا ہے, یعنی جو آپ نے مجاہدات کیے ان کے آثار مرتب ہو جائیں گے اور جو آپ نے عبادات کی اس کی تکمیل ہو جائے گی. یہی لکھا ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اعتکاف اس لیے فرمایا گیا کہ اس میں خلوت نصیب ہوتی ہے, اور خلوت میں اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ آثار مرتب ہو جاتے ہیں, یعنی جو آپ کی اصلاح ہوئی وہ اصلاح کے آثار وہاں مرتب ہو کے آپ کی اصلاح کی تکمیل ہو جائے گی, اس لیے اعتکاف. لیکن اعتکاف میں خلوت مقصود ہے, یاد رکھیے. بغیر خلوت کا اعتکاف جیسا آج کل ہو رہا ہے, یہ اعتکاف تو اعتکاف نہیں, اعتکاف کی روح نکل جائے نہ سنت ہے. سنت تو یہی ہے کہ اعتکاف اپنی اپنی جگہ پہ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ ہی ہوتے تھے اور ایک خیمہ نما کسی چیز میں ہوتے تھے مسجد کے اندر, اور جب کوئی بات کہنی ہوتی تھی صحابہ کو وہیں سے کہہ کر پھر دوبارہ اسی جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے. ایک مجلس نہیں ہوتی رہتی کہ ہر وقت مجلس لگی ہوئی ہے, ہر وقت باتیں ہو رہی ہیں, مل جل کے کھانا ہو رہا ہے, یہ تو جگہ یہ اعتکاف. اعتکاف کی روح تو خلوت, خلوت کو اختیار کر. تو یہ ہے. اب دیکھیے ایک رمضان مبارک میں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ نے نصیحت کی, فرمایا کہ یہ بڑے کام کی چیز بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کر افطار تک مسجد میں ہی بیٹھے رہو اور تلاوت کلام پا کے جو چاہے کرتے رہو. لیکن اس میں یہ مت کیجیے کہ دوستی یاری اور افطار, بس اتنا کیجیے کہ دو کھجورے لے کے آ جائیے اور پانی. مسجد کا ادب کیجیے, مسجد کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے, نہ دعوت کی جگہ ہے, نہ پارٹی بازی کی جگہ ہے, یہ سب کسی جگہ نہیں ہے. آپ چپچاپ سے اپنی دو کھجورے لائیے, افطار کیجیے, پانی پیجیے, مغرب کی نماز اور دعا میں لگ جائیے. اب یہ رات شروع ہو گئی, اب وہ بیس آخری عشرہ تو بالخصوص جیسے سارے رمضان مغرب ہوتے ہی رات بہت مبارک شروع ہو چکی ہے, دعائیں مانگنا شروع کر دو. بھائی جو بعد میں مانگو گے ابھی مانگ لو, نہ میں کہ اللہ کی رات شروع ہوئی ابھی دیجیے, تو اس کے وقت کو ضائع نہ کرو. لیکن بالکل سادگی سے یہ سب جھنڈے جو افطار آ رہا ہے اور دسترخوان بچ رہا ہے مسجدوں میں, لا حول ولا قوۃ, مسجد اس بات کی جگہ, مسجد تو عبادت کی, عبادت کرو. بس اتنا لے لو کہ کھجور سے افطار کر لو, پھر گھر جانا کرتے رہنا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سجا دیں. یا اللہ اپنا بنا دیجیے, اپنا بنا دیجیے, اپنا بنا دیجیے, گناہ کے ارادے ہمارے دل سے یا اللہ ختم کر دیجیے.